الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 6 پر ہم بات کر رہے تھے. آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک آپ نے قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں آیات کو دیکھا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اس کو الیبوریٹ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 6 سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایک قوم کو، ماں انذرا، جس کے آباؤ اجداد جو تھے وہ خبردار کیے گئے تھے، فہم، مگر وہ غافلون، غافل ہیں. لِتُنذِرَ کو پچھلی آیت سے کنیکٹ کر کے میں نے آپ کو کل کلاس کے اینڈ پر بتایا تھا کہ جو پچھلی آیت آیت نمبر 5 ہے، تنزیل العزیز الرحیم، اس کے ساتھ یہ ایک لفظ تینوں طرح سے ٹائے ہوتا ہے. تنزیل ٹائے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبردار کرنے کا ٹیکسٹ یا جو دعوت کا پیغام دیا تھا وہ تنزیل قرآن کی شکل میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا، اتھارٹیٹیو قرآن کا، ججمنٹس کی شکل میں دعوت کا انداز اپنانا، سٹریٹ فارورڈ دعوت دینا، تبشیر اور انذار کرنا، وہ قرآن کے پروفاؤنڈ احکامات العزیز کی طرف سے اور العزیز کی اتھارٹی رکھتے ہوئے جو صفات قرآن کی آتی ہیں اس کے ساتھ ہم نے ٹائی کر کے دیکھا تھا. اور تیسرا الرحیم کا فیکٹر تھا، جس کو آپ کو ٹائی کر کے بتایا تھا کہ آپ کو انذار وہی کرتا ہے، خبردار وہی کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے ہمدردی والا، جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہی آپ کو خطرے سے آگاہ بھی کرتا ہے. تو یہ تین اینگل آپ کو لِتُنذِرَ کے اندر ملتے ہیں. لی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، جو کہ ایز اے کنسیکوینس استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے خبردار کرنے کی وجہ کیا ہے. اللہ العزیز ہے، اللہ نے حکمت بھرا قرآن دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہیں دعوت پہنچائی جا رہی ہے. تُنذِرَ میں انذار آتا ہے، اور انذار کے لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ گلیڈ ٹائڈنگ دینے کی بات نہیں ہوتی. جیسے آپ کو میں نے کل اگزامپل دی تھی سونامی کی، کہ جب آپ کسی کو وارن کرتے ہیں کہ سونامی آنے والا ہے تو آپ اس کو گلیڈ ٹائڈنگ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ آپ اس کو کسی ڈینجر سے وارن کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وارننگ دی جاتی ہے تو اس میں پھر آپ میسج کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. سو ایک بات یاد رکھیں کہ جس ٹائم میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس ٹائم میں آج کل کبھی کبھی کمپرومائز کیا جاتا ہے حق پہنچاتے ہوئے، اور پیغام کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، سو لوگوں کو زیادہ اللہ اور جہنم کے بارے میں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ رسولوں کا کردار دیکھیں تو رسولوں کی شخصیات اور رسولوں کی دعوت بیلنسڈ ہوتی تھی. جہاں وہ گلیڈ ٹائڈنگز دیتے تھے، جہاں وہ تبشیر کرتے تھے، وہاں وہ انذار بھی کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے بھی تھے. سو دونوں فیکٹر کا ایک بہترین کمبینیشن ایک دائی کے اندر ہونا چاہیے. اور ماں کی شکل میں جو سبھی دائی موجود ہیں الحمدللہ، آپ جا کر خاندان میں یا معاشرے میں تبلیغ کریں یا نہ کریں، ماں ہوتے ہوئے آپ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی مبلغ ہوتی ہیں. سو اپنے بچوں کو جب آپ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، آپ جب اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، تو دونوں فیکٹر سامنے رکھیں. کبھی کبھی ان کو ڈرانا بھی پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو اللہ کی شان رحیمی کے ساتھ بار بار حوالہ دے کر ان کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ ماں کا اپنا ایک سمجھ لیجئے انداز ہوتا ہے، اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور آپ کے بچے کا مینٹل پاور ہوتی ہے کہ وہ کتنا آپ کی بات کو گراسپ کر سکتا ہے. بات اتنی سی ہے کہ ہر اینگل سے بچے کو اللہ سے جوڑا جائے، یہی انداز انذار کا ہوگا. تو انشاءاللہ انبیاء کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ اور میں معاشرے کے اندر بہترین طریقے سے دعوت کا کام کر سکیں گے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب انذار کیا جاتا ہے تو انذار میں ایک ایمرجنسی سٹیٹ ہوتی ہے, سینس آف ارجنسی ہوتی ہے. گلیڈ ٹائیڈنگز میں تو آپ آہستہ آہستہ گلیڈ ٹائیڈنگز دے سکتے ہیں کہ آج آپ نے جنت کے ایک باغ کے بارے میں بتایا, کل آپ نے جنت کے درختوں کے بارے میں بتایا, پرسوں آپ نے کسی صدقے کے ریوارڈ کے بارے میں بتایا. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو یقیناً اب یہاں سینس آف ارجنسی ہے. اگر آپ نے اس کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے, اٹس اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اگر آگ لگی ہو, آپ یہ نہیں کہتے میں ابھی گھر میں آگ لگی ہے یا بلڈنگ میں آگ لگی ہے تو میں ابھی بچے کے صرف دروازے کو کھول دوں گی, تھوڑی دیر کے بعد جا کے بچے کو آواز دوں گی, پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر لے کر آؤں گی لاؤنج تک, پھر تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گی اور پھر اس کو لاؤنج سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کر آؤں گی. جب اسٹیٹ آف ارجنسی ہوتی ہے تو پھر ہم فوراً فوراً چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے رسول کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی بتا دیا کہ ہمیں بھی معاشرے میں اگر انذار کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کو جو حق ہے قبر کے بارے میں, جو حق ہے موت کی حقیقت کے بارے میں, جو حق ہے جہنم کے بارے میں اور حساب کتاب کے بارے میں, اس کو ایز اٹ از بتانا ہوگا بغیر ڈائلیوٹ کیے ہوئے. پھر یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس آیت کے آنے سے پہلے آپ کے سامنے دو الفاظ آ چکے ہیں پیچھے. ایک آیا تھا القرآن الحکیم اور ایک آیا تھا المرسلین. آپ نے دیکھا تھا کہ القرآن آیا تھا. اگر قرآن کے ساتھ آپ کو شروع میں حمزہ اور لام نہیں بھی نظر آتا, اگر آپ قرآن کو پراپر ناؤن نہیں بھی بناتے, تو اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ قرآن کیا تھا, آسمانی کتابوں میں اللہ کی ایک ڈیوائن ریولیشن. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو القرآن کہا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے المرسلین کہا. مرسلین کہتا اللہ تعالیٰ تو بھی انڈرسٹوڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے میسنجرز کی بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے المرسلین کہا. اب آپ ان دو کے کمپیریزن میں دیکھیے. اسکالرس کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ مکی دور کے اس لیول تک, جب سورہ یاسین کا تنزیل ہو رہی تھی, نزول ہو رہا تھا, جو قریش کے لوگ تھے وہ قرآن کو اچھی طرح پہچان چکے تھے کہ اب محمد جو ہیں وہ اپنے آپ کو رسول کلیم کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور پھر وہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں. سو قریش قرآن کو پہچان گئے تھے. قریش مرسلین کو کسی حد تک جانتے تھے, اس لیے کہ پیرشڈ نیشنز کے جو روینز تھے, قوم عاد اور قوم ثمود اصل میں عرب ہی کے کئی ہزار سال پہلے کی گزری ہوئی قومیں تھیں, تو ان روینز سے گزرا کرتے تھے. ان کو آئیڈیا تھا کہ یہاں قومیں آباد تھیں جن کے اوپر تباہی آئی, نیچرل کلیمٹیز آئیں اور جس کے بعد پوری پوری بستیوں کو ختم کر دیا گیا. تو ٹو سم ایکسٹینٹ مرسلین کا کانسیپٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے قریش کے انکار کرنے کی جو ان کو ان کے تکبر کی, انکار کیوں کرتا ہے انسان, تکبر کی وجہ سے. رسول اللہ کے 5 سال 6 سال 7 سال دعوت کے باوجود قریش ان کی بات نہیں مان رہے تھے, قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے, تو تکبر تھا نا. اللہ تعالیٰ نے قریش کو قوم القوم نہیں کہا. لتنذرا کے بعد کیا لفظ آیا ہے, قومن آیا ہے, اور جو عربی زبان سمجھتا ہے قومن کامن ناؤن ہے, جو تنوین آ رہی ہے دو زبر کی یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے, کامن ناؤن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لتنذرا القوم, آپ اس قوم کو خبردار کر دیں, حالانکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا, جو تبلیغ کا ایک پروگریشن تھا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے. تمام مفسرین اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت یونیورسل تھی, لیکن آپ کی دعوت کو گریجولی یونیورسل کیا گیا. آپ جانتی ہیں انیشیلی آپ کو حکم دیا گیا تھا فانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے, وارن کر دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی کہ قریش کو وارن کر دیجئے, اس لیے کہ قریش آپ کا قبیلہ تھا. اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ اب آپ مکہ کی بستی کو دعوت دیجئے. پھر آپ سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی دعوت کو باہر پھیلائیے اور عربین پیننسولا کے اندر اپنی دعوت کا پیغام بھیجئے. اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت تک پیغام پہنچانے کی دعوت دے دی گئی. تو اسکالرز کے مطابق یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یونیورسل ہونا تھا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا. پہلے مخاطب کون تھے آپ کے؟ پہلے مخاطب قریش تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے جو پیغام کنوے کرایا وہ قریش کو کروایا, لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل بھی اہمیت نہیں دی. قریش کو القوم نہیں کہا, قریش کو کامن ناؤن کے ساتھ قومن کہہ کر یہاں پر کیوں پکارا گیا؟ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ وہ قوم, وہ قبیلہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اہمیت نہیں دی, اللہ کی تنزیل کو اہمیت نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے اس پورے قبیلے کو, اس قوم کو انسگنیفیکنٹ کر دیا. اللہ کی نظر میں اس قریش کی کوئی اہمیت نہیں رہی. ایک انٹرپریٹیشن اس قومن کے لفظ کی یہ کی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں قریش کے لیے, آپ لوگوں نے الحمدللہ سیرت سنی ہوگی بچپن سے, الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ سیرت کے واقعات سنتے ہوئے آتے ہیں. کیا قبیلہ قریش ایروگینٹ تھا؟ قبیلہ قریش بہت ایروگینٹ تھا, اور عرب کی ایک نیچرل پرائیڈ آپ کو آج بھی نظر آتی ہے. ان کے اندر ایک خاص قسم کی تمکنت ہے, خاص قسم کا ایک پرائیڈ ان کے اندر آتی ہے. قریش کے اندر یہ ایروگینس بہت زیادہ تھی. اللہ نے ان کے ایروگینس کو کیسے توڑا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے قبیلے تھے بڑے بڑے, بنو عدنان, بنو ہاشم, بنو تمیم, یہ سب ان کے قبیلے تھے بڑے بڑے, اور بڑے ان کے نام تھے. قریش سینٹرل پریس تھا نا, مکہ تھا, مکہ میں رہتے تھے, اور مکہ پورے عربین پیننسولا کا سینٹرل پلیس تھا, اس لیے کہ کعبہ یہاں موجود تھا, مین ٹریڈنگ یہیں ہوتی تھی, اور ہر سال قافلوں کے قافلے یہاں حج کے پوائنٹ آف ویو سے جب آتے تھے تو ساتھ ساتھ تجارت کا بہت سامان لایا کرتے تھے. تو قریش اپنے آپ کو کعبہ کے کسٹوڈینز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا ایک پرائیڈ محسوس کرتے تھے, ان میں ایروگنس تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا پہلے غرور توڑا قومن کہہ کر, ایک عام سی قوم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا یہ کہہ کر کہ مَا اُنذِرَ آبَاؤُہُمْ, جن کے آباؤ اجداد کو وارن نہیں کیا گیا. یہ مَا اُنذِرَ کے دو انٹرپریٹیشنز کیے جاتے ہیں. ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے آباؤ اجداد خبردار یا وارن نہیں کیے گئے. ایک جگہ پر وسرین نے اس ماں کو ماں نافیہ لیا ہے. آپ میں سے جو لوگ عربی زبان کو سمجھتے ہیں اس کو حرف کے طور پر لیا ہے. ماں نافیہ فعل ماضی سے پہلے اگر آتا ہے, پاسٹ ٹینس سے پہلے, سو اس ماں کو نگیشن کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ جب نگیشن کے طور پر کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قریش وہ قوم تھی جس کے آباؤ اجداد کو وارن نہیں کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, مینلی دو بیٹے, باقی بھی اور آپ کی اولادیں تھیں جو کہ آپ کی دوسری تیسری بیوی سے تھیں, لیکن مینلی آپ کے دو بیٹے جو کہ تاریخ کا ایک بڑا حصہ بنے, جن سے سارا پھر معاملہ انبیاء اور رسولوں کا چلا, ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی رسول اور نبی نہیں آیا till the time رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اسماعیل علیہ السلام کے فیملی ٹری کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو رسول آتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسحاق علیہ السلام کے فیملی ٹری میں تمام وہ انبیاء اور رسول آتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے کی نسل میں کانسٹنٹ انبیاء اور رسول آتے رہے, اور ایک بیٹا جو کہ اسماعیل علیہ السلام تھے, ان میں صرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. سو اس کا مفہوم ایک کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد, بہت نسلیں گزر چکی تھیں, اٹ واز آلموسٹ لائک کہ ان کے اندر کوئی اور رسول نہیں آیا, اس لیے ماں کو یہاں نگیشن کے لیے لایا گیا ہے, ایک حرف کے طور پر لایا گیا ہے, نافیہ کے طور پر, کہ آپ خبردار کیجئے اس قوم کو جس میں اس کے آبا کو کوئی وارن کرنے کے لیے, انذار کرنے کے لیے نہیں آیا, بیکاز آف دا لانگر گیپ جو اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آیا تھا, اس لیے کہ وہ اتنی پرانی تعلیمات کو بھول چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے. جو یہود اور نصارہ تھے قریش کے مقابلے میں، عرب لوگوں کے مقابلے میں، وہ بہت اچھی طرح سے انبیاء کو اور رسولوں کو پہچانتے تھے، کہ اس لیے کہ آخری جو رسول ان کے اندر موجود تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، پھر تورات اور انجیل انہی کے پاس تھی، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جتنے انبیاء آئے وہ سب ان کے لیٹ ٹائم کے اندر ہی ان کے سامنے ان کی ہسٹری میں موجود تھے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من انت، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انا نبیون، میں نبی ہوں. پھر ان صحابی نے سوال کیا، نبی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ دیکھ لیں کہ بیسک ٹرمینالوجی بھی ان کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اسی لیے یہاں پر سکالرز کہتے ہیں کہ یہاں آیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کی طرف اپوائنٹ کیا گیا جس کے آبا کو ایک عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا تھا. اس قوم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے جو عبادات کے پہلو تھے، جیسے طواف ہے یا حج ہے یا صدقہ ہے، ان سب کے شریعتوں کے، کیونکہ شریعتیں سب ایک ہی تھیں، آپ کو کل بتائی تھی بات کہ وقت کے ساتھ ساتھ شریعتوں کے اندر ایولوشن ہوا ہے، جیسے جیسے لوگوں کی ضروریات بدلی، جیسے جیسے معاشرے نے ڈائریکشن لی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو شریعہ احکامات دیے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اینسیسٹری تھی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یا عرب نیشن، ان کے اندر احکامات کے سمجھ لیجئے باقیات باقی رہ گئے تھے. حج کیا کرتے تھے لیکن حج کا انداز ان کا بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے انداز سے بگڑ گیا تھا. طواف کرتے تھے، برہنہ نیکڈ طواف کیا کرتے تھے. حج کے اندر انہوں نے بہت سی بدعات شامل کر لی تھیں اپنے گھروں کی. جب ایک دفعہ حج کے لیے نکل جاتے تھے تو گھر کے دروازے سے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے، پیچھے بیک ڈور سے یا کھڑکیوں سے گھروں کے اندر آتے تھے. قرآن نے ان کی اس بدعت کو واضح کیا ہے. یہ ہوتا ہے ہر معاشرے میں، جس معاشرے میں وحی کی تعلیم عام نہ ہو وہاں پر وحی کی تعلیم کے صرف باقیات باقی رہ جاتے ہیں اور بدعات اس کا جگہ لے لیتی ہیں. آج جس طرح سے آپ کے معاشرے میں جب سنتوں کو زندہ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور معاشرے میں اولاد سنتوں پر عمل کرنا شروع کرتی ہے، یا گھر کے بڑے جو ہیں وہ سنت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ایک رواجی دین کو، ایک کلچرل دین کو اپنائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں تم نے نیا دین ایجاد کر لیا ہے، یہ تم دین میں نئی نئی باتیں کرنے لگ گئی ہو، اب تم نے دین کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیا ہے. حالانکہ جو سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے معاشرے میں آؤٹ آف دا ونڈ، اگینسٹ دا ونڈ جا رہے ہوتے ہیں، وہ نئی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو کئی ہزار سال پرانی باتوں کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں. معاشرے کے ایگزسٹنگ لوگوں میں وہ سنتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، لوگ ان کو بھول چکے ہوتے ہیں، ان کے اوپر غفلت کی مٹی آ گئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ کون سا نیا دین ہے. جب اوتھینٹک علم، اوتھینٹک روایات بھلا دی جاتی ہیں تو ان کی جگہ کون لے لیتا ہے؟ بدعات ان کی جگہ لے لیتی ہیں. جب آپ عبد بننا پسند نہیں کیا تو پھر چھوٹے چھوٹے چنکس کے اندر پارشیل بندگی کو عابد بن کر ہم نے کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیا. ہر رات کس سے تہجد پڑی جائے گی؟ کون اپنی نیند توڑ کر اٹھے گا؟ سو دو چار راتیں اپوائنٹ کر لو جس کے اندر آپ پوری رات جاگ جاؤ، سو وہ آپ کے پورے سال کی عبادت کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. دس از دا ریپلیسمنٹ آف بدعت انسٹیڈ آف سنت. 15 شعبان کی رات میں جاگ کر پوری رات عبادت کر لیں، اپنی طرف سے اس کو ایک تیسری عید بنا لیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 عیدیں آپ کو دی گئی تھیں. ربیع الاول کو بھی ایک عید بنا لیجیے، اس کو بنا دیا مردوں کی عید، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دی تھی 15 شعبان کو، اور 12 ربیع الاول کو بنا دیا جشن عید میلاد النبی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عید نہیں دی تھی. جب انسان اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پر سنتوں پر امپلیمنٹیشن کو چھوڑ دیتے ہیں، تبھی انسان اپنی انٹرنل سیٹسفیکشن کے لیے اس طرح کی پارشیل عبادت اور پارشیل بندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تاکہ اپنی روح کو کسی طرح سے تسلی دے سکیں. اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کر سکیں. وہ جو ایک اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے جس کو آپ انٹرنل کمپس کہتے ہیں, اس انٹرنل کمپس کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک اللہ ہے اور آپ کو کانسٹنٹلی اس کی عبادت کرنی ہے. لیکن جب اس کو آپ مار مار کر سلاتے ہیں تو اس کو آپ ایسے مار کر سلاتے ہیں کہ ایک رات جاگ لو, ہر رات جاگنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر کانسیپٹ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ جیسے ہر رات تو اللہ تعالیٰ آئیں گے نہیں پہلے آسمان دنیا پر, حالانکہ صحیح احادیث موجود ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عمل موجود ہے, لیکن کیونکہ سنتوں کی جگہ پر بدعات آ گئیں تو بدعات دیکھی بھالی ہیں, جانی پہچانی ہیں, اور اجنبی کون ہیں؟ سنتیں اجنبی ہیں, صحیح احادیث اجنبی ہیں. تو یہ دو معنی یہاں پر لیے گئے. ایک لیا گیا کہ ان کو خبردار کیجئے جن کے آبا کو خبردار نہیں کیا گیا, مانافیہ. اس سچویشن میں اسکالرز نے کہا کہ ان کے جو امیجیٹ فور فادرز تھے, اسماعیل علیہ السلام تک تو بہت نسلیں گزر گئی نا, جو قریش کے امیجیٹ فور فادرز تھے, آبویسلی ان کو وارن کرنے کے لیے کوئی رسول نہیں آیا تھا. سو اس سینس میں ماں کو نافیہ لیا گیا ہے. اور دوسرا انٹرپریٹیشن اس ماں کا یہ کیا جاتا ہے کہ اسکالرز اس کو مصدریہ لیتے ہیں, یعنی آپ اس کو اسم لیتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں الذی کی ریپلیسمنٹ میں. ان کو خبردار کیجئے تاکہ ان کو خبردار آپ کریں جن کے آبا کو خبردار کیا گیا, فہم غافلون, مگر وہ غافل رہ گئے. اور اگر آپ اس اینگل سے ماں کو اسم لے کر اس کا ترجمہ کریں گے کہ جن کے آبا کو خبردار کیا گیا, تو پھر آبا کہاں تک جائیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام تک, بیکاز فیملی ٹری تو وہی بن رہا ہے نا. سو دونوں طرح سے آپ کو اس کا ٹرانسلیشن ملتا ہے. کبھی آپ کو کسی ترجمے میں اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ملے, یا کبھی آپ کو اس کا ترجمہ جن کے لکھا ہوا ملے, جن کے آبا خبردار کیے گئے. تو پلیز اسکالرس کی ادب اور احترام کے اندر یہ کبھی مت کہیں اپنے کم علم کی وجہ سے کہ اس میں ترجمے کی غلطی ہے. ہمارے علم کی غلطی ہوتی ہے, ہمارے علم کی کمزوری ہوتی ہے, ہم اسکالرس کے علم کے اوپر اتنی آسانی سے انگلی نہیں اٹھا سکتے. دونوں طرح سے اس کو لیا گیا ہے کہ یہ قوم جو تھی اس کو کرنٹ پچھلے ہی فور فادرز میں خبردار نہیں کیا گیا, بہت پہلے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ان کو خبردار کیا گیا تھا. تو اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو, جب ان کو امیجیٹ فور فادر میں خبردار نہیں کیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے, تو اللہ تعالیٰ ان کو غافل کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک سوال آتا ہے. آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں جب آبلیگیشنز کا معلوم ہی نہیں ہے دین کی, یا اگر ہم شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ اور اسی وجہ سے بعض لوگ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. بعض لوگوں کو آپ اچھی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پلیز ہمیں نہیں بتاؤ, کیوں؟ پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا. سو یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ پھر یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اچھا, اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کے آبا کو خبردار نہیں کیا گیا, اور اگر کیا بھی گیا تو بہت پرانی بات ہے, اسماعیل علیہ السلام کے دور کی بات ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غافل کیوں کہہ رہے ہیں؟ وٹ از دا ڈیفینیشن آف غافل؟ فہم غافلون آیا ہے, غافل ہوتا ہے ہیڈ لیس انسان, جس کے پاس کوئی کلو نہ ہو. یہ تو اس کی بیسک ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہے. اگر آپ عربی زبان میں اس کی ان ڈیپتھ ڈیفینیشن دیکھیں تو غافل کہتے ہیں اس انسان کو جو اہم چیز کو اگنور کر کے بہت معمولی چیزوں کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کرتا رہے, وہ غافل ہے. اگر اس ڈیفینیشن میں عربی زبان کی ہم غفلت کو کنسیڈر کریں تو کیا بہت سے مسلمان غفلت کا شکار نہیں ہیں؟ اہم چیز کو بیک برنر پر ڈال کر یوز لیس چیزوں کے اندر وقت لگانے والے. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہابیز کے طور پر ان اعمال کو اپنانے والے کہ جو یوز لیس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر لوگ, اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں, مارننگ شوز دیکھ سکتے ہیں, ڈرامے دیکھ سکتے ہیں, موویز دیکھنا گناہ ہے؟ یا سوال ایسے آتا ہے, موویز دیکھیں گے تو حرام ہے؟ یاد رکھیے, دین میں ہر چیز حلال اور حرام کی کیٹیگری میں نہیں ہے. دس از اے ویری بیوٹیفل دین. حلال حرام ہر چیز میں اللہ تعالیٰ لگا دیتے تو پھر تقوی کا امتحان کیسے لیا جاتا؟ جہاں حلال اور حرام ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے لغو میں رکھی ہیں. لغو کہتے ہیں یوز لیس ایکٹیویٹیز. لغو چیزوں میں انوالو ہونے سے انسان الٹیمیٹلی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. لغو چیزوں کے اندر ہاتھ ڈالنے سے انسان الٹیمیٹلی اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز پہلی مرتبہ میں گناہ نہ ہو, بٹ اف دیٹ تھنگ ول بیکم اے لائف اسٹائل دین اٹ ول بیکم اے سین. یہ اکثر ہوتا ہے. आपके कान पर किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाने की वजह से म्यूजिक की आवाज आ जाती है, मजबूर हैं आप, खाना खाने जाते हैं, कान पर म्यूजिक की आवाज आती है, आप कितना भी कह लें, थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम कम भी अगर होता है वो थोड़ी देर बाद फिर खुद से ऊंचा हो जाता है। सो यहां तक तो अनअवॉइडेबल हो गया, लेकिन अपने फोन में मैं म्यूजिक प्लेयर खुद ऑन करके, आईट्यून्स खुद ऑन करके, हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनती हूं, एंड इट्स माई हैबिट। अब वो जो लफ चीज थी, अब वो मुझे गुनाह की तरफ धकेल रही है। सो ये आहिस्ता ऐसी सेम इज द केस विद ड्रामा, सेम इज द केस विद मॉर्निंग शोज, सेम इज द केस विद मूवीज। अल्टीमेटली होगा क्या, आप सिर्फ दुनिया परस्त बन जाएंगे। मॉर्निंग शोज आपको क्या बना रहे हैं, कितना इल्म हासिल कर लिया आपने मॉर्निंग शोज देखे। आई एम नॉट अगेंस्ट द पीपल दोज आर इन्वॉल्व इन इट, अल्लाह उनको हिदायत दे, इसलिए कि आपको और मेरा काम है कि हम सबके लिए हमदर्दी रखें। सब इंसान हैं, कुल्लू बनी आदम, सब आदम की औलाद हैं, और हमारे लिए वन लेवल अप सब मुसलमान हैं। भटके हुए हैं, गाफिल हैं, हम उनको अबैंडन नहीं कर सकते, हमें उनके लिए दुआ भी करनी है और हमने उन तक हिदायत पहुंचाने की कोशिश भी करनी है। लेकिन आपकी और मेरे लिए हम अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। वी हैव अ मच बिगर प्लेट जिसके अंदर हमने बहुत कुछ डालना है नेकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने और मैंने अपना वक्त ऐसे जाया कर दिया तो ना हमें इंतजार खुद फायदा देगा और ना हम दूसरों के लिए इस इंतजार को फायदा मंद बना सकेंगे। सो गाफिल इंसान वो होता है जो इम्पॉर्टेंट चीज को छोड़कर यूजलेस एक्टिविटीज में अपने आप को मसरूफ रखे। अल्लाह ताला ने इंसानों को गाफिल पैदा नहीं किया। कुरान कहता है फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास इलैहा, अल्लाह ने इंसान को फितरत पर पैदा किया है। ये फितरत क्या है, दिस इज द इंटरनल डिस्पोजिशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, द मॉरल कंपस। हर इंसान के अंदर बिल्ट इन अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट मौजूद है। हर इंसान जानता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो या बुद्धिस्ट हो, हर इंसान अल्लाह तक पहुंच सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस आती है, आपने फरमाया कुल्लू मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर पैदा होने वाला यानी हर बच्चा इसी इंटरनल कंपस के साथ पैदा होता है। अल्लाह ने कोई इंसान गाफिल पैदा नहीं किया, तो फिर इंसान गाफिल क्यों हो जाते हैं? देर आर लॉट्स ऑफ रीजन्स, मैं आपके सामने दो तीन रीजन्स रखती हूँ। रीजन नंबर एक, गफलत का एंगल क्या होता है, इंसान अपने इनर कंपस को इग्नोर करता है, जिसको आप कहती हैं जमीर की आवाज। इंसान, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई का क्राइटेरियन फिक्स किया गया है। किसी के पास शरीयत का इल्म नहीं है, किसी ने किसी मौलवी की दावत नहीं सुनी, किसी ने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा, बट हर इंसान जानता है कि सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। किसी के राइट को दे देना अच्छी बात है, किसी का राइट स्नैच कर लेना बुरी बात है। अपने हाथ से मेहनत करके पैसा कमाना अच्छी बात है, करप्शन करना और किसी का माल छीन लेना बुरी बात है। दिस इज द इंटरनल कंपस। इंसान अपनी फितरत को जब इग्नोर करता है तो इंसान गफलत का शिकार हो जाता है। और इंसान अपनी फितरत को कैसे इग्नोर करते हैं, बाहर के माहौल के असरात की वजह से। बाहर इतनी टेम्पटेशंस हैं, बाहर इतनी रंगीनी है, बाहर इतनी एंजॉयमेंट है कि इंसान की फितरत दब जाती है। इंसान को पॉन्डर करने का, वक्त लगाने का, सोचने का मौका ही नहीं मिलता, खासतौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोग। आपकी और मेरे जैसे लोगों के लिए, और खासतौर पर कराची शहर में रहने वालों के लिए, क्या नेचर की ऑब्जर्वेशन है। बेचारा ग्रे कलर का तो आसमान नजर आता है, नीला आसमान भी हमें शायद ही कभी नजर आता है। परिंदे बेचारे वो मुंह खोले बैठे रहते हैं, आवाजें उनकी कम सुनाई देती हैं। जिस वक्त परिंदों की आवाजें आ रही होती हैं फजर के बाद, उस वक्त हम कमरों में बंद होकर सो रहे होते हैं। शाम के टाइम पर एक वक्त होता था कि इंसान बाग में आके बैठता था, अब घर भी छोटे हो गए, हर घर में बाग नहीं है। अब जब हर घर में बाग नहीं है तो लोगों ने कहा चलो पार्क्स में चले जाएं। पार्क्स का जो आलम है, हर पार्क आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और प्री मैरिटल अफेयर की एक कहानी सुनाता हुआ नजर आता है। तो शर्म आती है आपको अपने बच्चों को पार्क्स में ले जाते हुए, हर बेंच पे दो बैठे हैं बेवकूफों की तरह, और जिस तरह से बैठते हैं शोहर और बीवी इस तरह से नहीं बैठते। जहां जितनी बीवियां बैठी हैं, आप अपने शोहर के साथ सोफे पे ऐसे बैठती हैं, अपने घर के अंदर भी ऐसे नहीं बैठते आप। जब शादी को 5 साल हो जाते हैं तो बीच में एक कुशन छोड़ के बैठते हैं। 10 साल हो जाते हैं तो क्वेश्चन छोड़ के बैठते हैं। बट हमारे यहाँ नेचर ऑब्जर्वेशन, फिर पार्क्स में जाना आपने छोड़ दिया, सो फिर नेचर को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? बारिश होती नहीं है, जब कभी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह जुबान से निकलता है और अल्लाह याद आता है। सो बड़े शहरों में रहने वालों के लिए नेचर को ऑब्जर्व करना वैसे ही कम हो जाता है, तो फितरत कैसे ट्रिगर होगी? बैठ के सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए कि सबसे ज्यादा इस शहर में तेज घड़ी गुजरती है। आप ऑब्जर्व करके देख लें, पाकिस्तान के किसी भी शहर में चली जाएं, बाकी दुनिया की बात नहीं कर रही, इसलिए कि बाकी दुनिया में और भी ऐसे शहर हैं जो कराची की तरह तेज चलते हैं, बट अगर आप पाकिस्तान में पंजाब में चली जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा में चली जाएं, आप बलूचिस्तान में चली जाएं, इस्लामाबाद में तो लगता है टाइम गुजरता ही नहीं है।